বলে দিগের বাবা যে বলেন নারে সালাওয়াত
میراث ہے हम इसके वारिस हैं। करबला एक अमानत है और हम उसके अमीन हैं। ये एक अमानत है और हम उसके अमीन हैं। ये किस चीज की मीरास है? इस्लाह उम्मत की मीरास है। माशरे से इन्हराफ को खत्म करना, यजीदियत का मुकाबला करना, जुल्म और सितम के मुकाबले में सर अलग करना, सर बुलंद करना, खामोश न बैठना और एतराज करना। दोस्तों, माशरे में जो इन्हराफात पैदा होते हैं वो मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं। बाद इंसान को दुरुस्त समझनी होती, बाज मफाहीम की, जिनकी वजह से वह इनाराफ का शिकार हो जाता है। मसलन जैसे हम शिया हैं, हमसे कोई पूछे कि आप अली को वली मानते हैं ना? मानते हैं ना वली अली को? वली किसे कहते हैं? वली का दुरुस्त कंसेप्ट, ईमान का दुरुस्त तसव्वुर अगर हमारे जहनों में ना हो तो हम मुनहरिफ हो जाएंगे विलायत के बाद में। जैसे हुआ है, जिसकी वजह से, ना जानने की वजह से हमारे अंदर झगड़ा है कि वो विलायत जो मरकज़ वहदत थी, जो महवर वहदत थी, मरकज उम्मत थी, उसे भी खिलाफ का इशारा बना दिया गया। इन्हराफ पैदा हो गया खुद विलायत के बाप में। इन्हराफ दो तरह से होते हैं। एक बार यह है कि आप वली का नाम ही लोगों तक ना पहुंचने दें, विलायत का पैगाम ही ना पहुंचने दें लोगों को। मुनहरिफ कर दें एक दफा के विलायत के बारे में दुरुस्त कंसेप्ट लोगों तक ना जाए और लोग मुनहरिफ हो जाए और विलायत की सजिश में हयात से इस्तेमाल ना करें। अगर भी हमसे पूछे जाओ कहते हैं अशहदु अन्ना अलीन वलीउल्लाह, हम किस बात का ऐलान करते हैं, इजहार करते हैं कि हमारे यहां झगड़ा है कि तशहुद में पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये क्यों नहीं पढ़ते? जबकि विलायत की इतनी अहमियत है, ये क्यों नहीं पढ़ते? पहली बात यह है कि हमारे मजहब में कियास बातिल है। हमारे मजहब में कियास बातिल है। कियास तो इमाम अबू हनीफा की इजाद है और आपके मेरे छठे इमाम ने कहा दीन में जब कियास हो जाए ना तो दीन तबाह बर्बाद हो जाएगा। और कियास को जो जाता हूं, कियास इंसानी जहनों को अपील करता है। इसलिए लोगों ने इमाम अबू हनीफा की फिक्र को ज्यादा माना, इमाम मजहबी की फिक्र को कम माना। दुर पड़े मोहम्मद वक्त तो थे नबी तेरे पास ایسا بھی کہتے ہیں ہم آپ کے اللہ کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بتوں کو بھی تھوڑا سا رسپیکٹ اور ریگارڈ دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، جھگڑے نہیں ہوں گے، ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ہماری مرضی بھی تھوڑی سی مان لو. کہا نہیں، اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی آپ اگر بحث کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ان کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ان کی رضا ہے، تو آپ اپنی مرضی کیوں شامل کرتے ہیں؟ مرضی یہ انحراف ہے، یہ تحریف ہے، یہ راستے سے ہٹنا ہے. اور اگر ولایت کو درست سمجھے نا، یقین کریں پھر دیبل خدائی کی طرح ہو جائیں گے، جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے سر کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے گھومتا ہوں، کیونکہ میں نے ولایت علی کا پرچم اٹھایا ہے. ولایت انسان کو باغی بناتی ہے، انسان کو ریولوشنری بناتی ہے، انقلابی بناتی ہے، سوسائٹی کے سسٹم کے مقابلے میں قیام کی طرف لے کے جاتی ہے. میں نے پہلے بھی یہاں کہا ہے کہ جب انسان کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، یعنی میں دنیا کے تمام نظاموں کا باغی ہوں، باغی میں سیکولرزم کا باغی ہوں، میں کمیونزم کا، سوشلزم کا، لبرلزم کا، کیپٹلزم کا، تمام کے تمام جو ازم ہے ان کا باغی ہوں میں. فقط اگر قبول کرتا ہوں تو ولایت کے نظام کو قبول کرتا ہوں. تحریف کے نتیجے میں شیعوں کی اکثریت جو زبان سے تو اشہد ان علی ولی اللہ کہتی ہے، لیکن اپنی اجتماعی اور پریکٹیکل لائف کے اندر علی کے پرچم کے نیچے نظر نہیں آتے. کس کے پرچم کے نیچے نظر آتے ہیں؟ دنیا پرستوں، ہوا پرستوں. کوئی خان کے پیچھے ہے، کوئی میاں کے پیچھے ہے، کوئی زرداری کے پیچھے ہے، کوئی الطاف بھائی کے پیچھے ہے. زبان سے کہتے ہیں علی ولی ہے، لیکن ان کی پریکٹیکل لائف میں، اجتماعی زندگی میں، ان کا سیاسی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ولی علی نہیں ہے، یہ لوگ ولی ہیں ان کے. جیسے بہت سے لوگ دینی مسئلے علی سے پوچھتے تھے، اہل بیت سے پوچھتے تھے، لیکن سیاسی اور اجتماعی طور پر علی کے دشمنوں کے پیچھے چلتے تھے. دوستو یہ میرا ہے ہی نہیں. کیا ولی امام ناقص آدمی ہے یا کامل؟ فقط نماز روزہ علی سے لینا ہے اور بس، اور باقی ساری زندگی میں ہے، چاہے سیاست ہو، معیشت ہو، قانون ہو، اخلاق ہو، تعلیم و تربیت ہو، سماجیات ہو، یہ دنیا والوں کے پیچھے جانا ہے. کیا امام ناقص آدمی ہے یا کامل؟ تو کبھی آپ نے علی سے پوچھا علی آپ کا پولیٹیکل کنسپٹ کیا ہے، آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے، پولیٹیکل فلسفی کیا ہے، پولیٹیکل پرنسپلس کیا ہے، ایتھکس کیا ہے، مورلز کیا ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے علی کے شیعہ ہمیں بتاؤ، اشہد ان علی ولی اللہ کہنے والوں کو بتلاؤ علی کا پولیٹیکل کنسپٹ کیا ہے. ہم سے پوچھے بتا دیں گے، کہتے کہ اشہد ان علی ولی اللہ، زندگی گزاری ہے مجلسوں میں، آ چکے جھگڑے شروع کیے اس کے. مصر میں تمام نے کہا تھا اشہد ان علی ولی اللہ، سوری چڑھ گیا تھا، وہ سوری حجر ابن نبی نے کہا زندہ تر گور ہوا، رشید ہی نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، کمبل نے کہا اس سے بات ہو گیا.
واہ واہ
دوستو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کربلا بیدار کرتی ہے، بصیرت دیتی ہے، ولایت اور امامت کی طرف دعوت کا نام ہے کربلا. کیا ہم مجلسوں میں جب آتے ہیں، شرح محرم گزارتے ہیں، حسین کے ساتھ چلتے ہیں؟ پھر ہمیں نہیں پتا. شیعہ ہیں, جب نہیں پتا ہوگا تو کیا ہوگا, تحریف ہو جائے گی. پھر ہمیں جو بھی رسم بتایا جائے گا ولایت, یہ ہمارے ذہن میں کیا کنسپٹ ہوگا ولایت کا. شماس کلندر بھی ولی ہیں اور مولا علی گڑھ سے بہت بڑے ولی ہیں. ایک صاحب کرام شخصیت جو بیٹا دے دیتی ہے, جو مشکل حل کر دیتی ہے, یہ چیزیں ان چیزوں کے لیے ولی چاہیے ہو تو علی کے شاگرد بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آج کل تو یہ بیٹے والا مسئلہ ڈاکٹروں نے بھی حل کر دیا ہوا ہے. کیوں ایسے کاموں کے لیے ہم کہیں بولا گئی ہے جو بعد میں انسان یا آدمی جب ترقی کرے گی, سائنس آگے جائے گی, لوگ خود کر لیں گے. انسان جتنا بھی ترقی کرے نا, جتنا ترقی کرے نا, ولایت کے نظام سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جتنا بھی انسان یہ آخر کچھ کر لے, جتنی بھی آگے چلی جائے, محتاج رہے گی ولایت کے نظام. اس طرح میں لوگ لائے گئے ہمیں نہیں پتا. مجھے یہ ایک تحریف ہے, چینجنگ تبدیلی ہے. تبدیلیاں ہوتی ہیں. انسان کیا کرتا ہے, وسیلے کو ہدف بنا دیتا ہے, وسیلہ ہدف بن جاتا ہے. یہ بھی سوسائٹی میں نہرا رہا ہے. حکومت ایک وسیلہ ہے یا ہدف ہے؟ وسیلہ ہے نا, حکومت ہدف بن جاتی ہے. اور جب حکومت ہدف بن جائے تو پھر ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے, معاشرے میں تباہی بربادی ہوتی ہے. ولایت کے نظام میں حکومت وسیلہ ہے, ہدف نہیں ہے. قرآن پڑھنا ہدف ہے یا وسیلہ ہے؟ وسیلہ ہے کس کا؟ اللہ کے قریب ہونے کا. نماز ہدف ہے یا وسیلہ ہے؟ نماز وسیلہ ہے کس کا؟ اللہ کے قریب ہونے.
جس میں بڑی اہمیت رویلی ہے, اب حاکم ہے, ان کے جا کے بات کریں ان کے ساتھ, آپ جوتا کر ٹانک
عبداللہ اپنے بیاس اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ کہتا لیس لہا قیمت، مولا اس میں اتنے پیمان بن گیا کہ اس کو کوئی نہیں خریدے گا، کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہا واللہ الی احب علی من امرتکم ھذہ الا مقیما بالحق فبباطلا، مجھے میرے اللہ کی قسم میرا یہ جوتا تمہاری حکومت سے زیادہ پیارا ہے۔ میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ جوتا تمہاری حکومت سے زیادہ پیارا ہے، مگر یہ کہ میں اس حکومت کے ذریعے حق کو قائم کروں اور باطل کی ناک کو خاک کروں۔ حکومت وسیلہ ہے، کس کا؟ حق کو نافذ کرنے کا اور باطل کی ناک خاک کرنے کا۔ حکومت مقصد نہیں ہے ہمارے لیے دوستو، یہ انحراف ہے معاشروں کے اندر۔ ہر حال میں حکومت چاہیے، چاہے کسی کی گردن کاٹنی پڑے، چاہے کو کرنا پڑے، چاہے مارشل لا لگانا پڑے، چاہے ظلم کرنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے کرنا ہے۔ حکومت ہر حال میں اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ اگر حکومت کسی عالی مقصد کے لیے وسیلہ ہو تو دوستو، اگر ہدف پاکیزہ ہو، مقصد پاکیزہ ہو تو وسیلہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ عالی ہدف کے لیے ناپاک وسیلہ درست نہیں ہے۔ کہ انسان آئے اس منبر سے جھوٹ بولے، چونکہ ہدف کیا ہے؟ لوگوں کا لباس غریب لانا ہے۔ نہیں بھائی، جو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آل محمد کے غریب لانے کے لیے جس سے ضرورت طاہر طیب اور پاکیزہ ہے، وسیلہ بھی طاہر طیب اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو دوستو، معاشروں میں انحراف پیدا ہوتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جو سوسائٹی کے مسلحین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انحرافات کے مقابلے میں سٹینڈ لیتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال پہلے کربلا کے واقعے سے ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 حاجیوں کو دعوت دی ہے، جس میں بڑی بڑی شخصیات ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، سیاسی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، مؤثر لوگ ہیں، انہیں منا میں بلایا ہے خیمے میں، 1000 کے قریب بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرواتے ہیں۔ پہلے بتلاتے ہیں کہ یہ حکومت حکومت باطل ہے، یہ حکومت نا حق ہے، ظلم کی حکومت ہے۔ کہتے ہیں عجیب جملہ کہتے ہیں، اور عجیب ہے کہ تم لوگوں نے خاموش رہ کر، چپ رہ کر، بے تفاوت رہ کر ان کو موقع دیا ہے کہ وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے۔ تمہاری وجہ سے وہ لوگ حکمران بن بیٹھے، تم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کو تیار نہیں ہو، تم راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، تم اپنے رشتہ داروں اور برادری کی مخالفت بھی مول لینے کو تیار نہیں ہو۔ عجیب ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں جو خمس دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو حاجی ہیں، جو اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے خمس دے لیا، زکات دے لی، صدقات دے لیے اور ذمہ داری نہ ہوئی؟ نہیں، اس سے زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے ظلم کو مٹانے کے لیے۔ سرزنش کر رہی ہوں گی، فلا مالا بذلتمو ہو ولا نفسا خاطرتمو بحال الذی خلق ولا عشیرتا آتیتمو ہو فی ذات اللہ آتیتمو ہو فی ذات اللہ۔ تم نہ رائے خدا میں مال خرچ کرنے کو تیار ہو؟ آگے سے کہہ سکتے ہم تو خمس دیتے ہیں، ہم تو زکات دیتے ہیں۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے کلام کر رہے ہیں جو نیک ہیں، حاجی ہیں، پاکیزہ ہیں، واجبات ادا کرنے والے ہیں، جو سادات کا حق ہے، جو امام کا حق ہے، امامت کا حق ہے، امامت کے کاموں کے لیے کدے ماں بارگاہ بنا دیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں رشتہ دار کو دیتے ہیں، فلاں مال بزل تم ہو، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہے نا؟ کتنی ملیکۃ العرب بی بی تھی، ایک وقت وہ آیا جو اللہ کے نبی سے کہتی ہے، بعض قدر میں ہے کہ خود بات کرتے ہوئے حیا آتی تھی، یا بیٹی سے یا اسماء بنت امیہ سے، کہا میرے ذہن سے نکل رہی ہے بات، کہ رسول سے کہیں کہ اب تو میرے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں بچے، ہو سکے تو مجھے اپنے لباس کا کفن دے دینا۔ اس بیٹی، اس ماں کی بیٹی فاطمہ ہو سکتی ہے، ہر ماں ظرف نہیں بن سکتی کہ اللہ کی امانت فاطمہ اس میں آئے۔ سوسائٹی پر ولایت کا نظام نافذ کرنے کی موومنٹ میں ہم خاموش ہیں، بولتے ہی نہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد عزیز، گھر عزیز بتلائے نا، آج معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے؟ مظلوموں کو بےحد دلانے کے لیے اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے؟ اٹھنا چاہیے نا۔ وہ کربلا کی یاد کیوں مناتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ایک ایسا شخص جو ظلم کے مقابلے میں سر جھکائے ہوئے ہو، ظالموں کے ساتھ بیٹھتا ہو، ظالموں کے پیچھے چلتا ہو، اسے حق ہے کہ وہ کہے میں حسین کے ساتھ ہوں؟ باتیں تو ہیں، امام حسین کہا کرتے تھے، میں کہا انہوں نے کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام حسین کو آپ کے لیے تلوار حاضر، آپ کے لیے گھوڑا حاضر، آپ جائیں کربلا میں، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جعفر کی طرح تو دوستوں سوسائٹی میں یہ نرافات ہیں۔ معاشرہ اگر توجہ چاہتا ہوں، اگر معاشرہ، میری بات کو سننی ہے، اگر آپ کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، پیسے ہو، بچے ہو، اسپتال کی سہولتیں ہو، ایجوکیشن کی سہولتیں ہو، انشورنس ہو، سب کچھ آپ کو مل جائے، پھر آپ دنیا میں زمانہ کس لیے چاہیے؟ کیوں ہمیں زمانہ دیے گا؟ پھر آپ کے سارے مسئلے تو حل ہے نا، نوکری ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، سکولنگ ہے، ہیلتھ کیئر ہے، انشورنس ہے، زندگی کی ہر ضرورت موجود ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، پھر امام کیوں چاہیے آپ کو؟ کس لیے امام چاہیے؟ امام آئیں گے تو آپ کے لیے گاڑی مہیا کریں گے نا، گاڑی تو ہے آپ کے پاس، گھر دیں گے گھر بھی ہے، سکول دیں گے سکول بھی ہے، اسپتال دیں گے اسپتال بھی ہے، انشورنس ہوگی انشورنس بھی ہے، حسین العابدین، بیٹی سکینہ بنت حسین، ہمارے استاد کہتے ہیں کانت مستغرقتن دائمتن فی ذات اللہ علی صغر سنہا، بچی چار سال کی عمر میں عارفہ تھی، دائمن ذات خدا میں مستغرق اور غرق رہتی تھی، ایسی بچی جو چار سال کے سن میں ولیہ ہو ولیہ، گھر میں سکون ہے، امن ہے، اولاد بہترین ہے، کوئی مالی مشکل نہیں ہے میرے حسین کو، کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روکتا حسین کو، کوئی حج کرنے سے نہیں روکتا حسین کو، کوئی صدقہ دینے سے نہیں روکتا حسین کو، پھر کیوں حسین نے خون دیا؟ کیوں میرے بارے میں سے 11 امام شہید ہے؟ کیوں ان کی عمریں کم ہوئی ہیں؟ 63 سال کا بھی امام شہید اور 25 سال کا بھی امام شہید ہے، میں چاہتا ہوں نانے کی امت کی سزا دوں، یہ مر گئے ہیں، مر گئے ہیں، اتنے مرے عموی صاحب نے، بنو امیہ کے سم اور زہر قاتل نے انہیں مار ڈالا ہے، یہ اتنے مر گئے ہیں کہ یزید ان پر مسلط ہو گیا ہے اور انہیں پرواہ نہیں ہے، انہیں زندگی دینا چاہتا ہوں، انہیں حیات دینا چاہتا ہوں، ان کی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہوں، ان کے کانوں کو کھولنا چاہتا ہوں، ان کی زبان سے تالے اتارنا چاہتا ہوں، انہیں عقل و شعور کا رزق بانٹنا چاہتا ہوں، انہیں خوف کے زندان سے باہر نکالنا چاہتا ہوں، یہ قیدی ہیں خوف کے زندان کے، یہ لالچی ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ سہمے ہوئے ہیں، یہ بزدل ہو گئے ہیں، یہ مر گئے ہیں، انہیں زندگی دینی ہے، میں نے اتنے لالچی ہو گئے ہیں کہ دنیا کے پیچھے ہیں، یزید اور بنو امیہ نے انہیں ڈرا کے ساتھ لگا لیا ہے، انہیں لالچ دے کے ساتھ لگا لیا ہے، اور انہیں دھوکہ اور فریب دے کے ساتھ لگا لیا ہے، یہ تین زندانوں کے قیدی ہیں، ایک لالچ کا زندان، ایک خوف اور ڈر کا زندان، اور ایک فریب اور دھوکے کا زندان، انہیں فریب اور دھوکے سے بھی نکالنا ہے، انہیں ڈر سے بھی نکالنا ہے، اور انہیں لالچ سے بھی نکالنا ہے، اصلاح کرنی ہے، میں نے دیکھو نا کتنے ڈرے ہوئے ہیں، آپ یقین کر لیں، ناراض ہوں میں اس بات سے، بعض انہوں نے ایسے ظلم کیے ہیں جو یزید کے فرشتوں کی خبر نہیں ہوگی، یزید نے نہیں کہا تھا کوئی کرو، یزید نے تب کہا تھا کہ امام حسین کو اگر بیعت نہ کرے سر کاٹ دو، خود حسین آزادان شدید کر دیا، لے سفیے رخ سچا سختی کر دی حسین، اگر آپ مجھے بتلائیے جتنا ظلم انہوں نے حسین میں علی بیت پر کیا، ایک ایک جزیات ان کو یزید نے کہی تھی نہیں کہی تھی نا، یہ کوشش کرتے تھے کہ اتنا ظلم کرے، اتنا ظلم کرے نا کہ یزید خوش ہو جائے، یزید خوش ہو جائے، لالچی لٹری والے مستل خوف بھرے ہوئے رسول زادیوں کو دکھا دیا، تماشا نہیں دیکھنے ایسے کوفہ والے، یہ کوفہ والے توجہ چاہتا ہوں، روایات میں کتب میں ہے، سنت میں لکھا ہے، تشریح میں لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 12,000 یا 18,000 تھی، 12,000 یا 18,000 تھی بیعت، جب نعمان بن نشیر کوفے کا حاکم تھا، رات کو آ گیا ابن زیاد، حضرت مسلم بن عقیل نے دار الرمارا کو محاصرہ کیا، 4,000 آدمی سامنے، اس نے 3 چیزوں کے دیکھ لی، ڈرا کے، دھوکہ دے کر اور لالچ دے کر لوگوں کو ساتھ بنانا شروع کیا، مغرب کے وقت جب مسلم نماز پڑھنے گئے مسجد کوفہ میں 30 آدمی ساتھ تھے، جب مسجد سے باہر نکلے سیر میں 10 آدمی ساتھ تھے، جب مسجد سے باہر نکلے اکیلے تھے، سوچا کبھی آپ نے کیسے ہو گئی ہے، یہ 18,000 بندے بیعت کرنے والے، اور جب مسلم کوفہ سے مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو کیا تھے، اکیلے تھے، یہاں کتنے سال علی نے حکومت کی تھی؟ 4 سال 6 مہینے. یہاں کے حاکم تھے, پایتخت تھا علی کا, علی کی بیٹیاں یہاں تھیں, علی کے گھر والے یہاں تھے. یہ سارے جانتے جتنے نہیں وہاں پہ جانتے تھے, سارے جانتے تھے, سب کو پتا تھا کہ حسین رسول کا بیٹا ہے. کوئی ایک بھی نہیں تھا جس کو پتا نہ. کیوں حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ خود بلایا خط لکھ کے, کہا کہ اپنا بھی نمائندہ بھیج دیں, مسلم نبیل کو بھیجا, بیعت نہیں کر دی. کیوں ایسے ہوا؟ کبھی سوچا آپ نے آج ہمارا امام کیوں نہیں آتا؟ کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا امام ہمیں بھی کوفی سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ آئے گا جیل جانے کے لیے نہیں آئے گا, قتل ہونے کے لیے نہیں آئے گا, وہ امامت کر کے آئے گا اور حکومت کر کے آئے گا. پہلے 11 آپ نے مروا دیے, مار دیے, شہید کر دیے, اب وہ اس طرح سے نہیں آئے گا کہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں. وہ اس وقت آئے گا جب ہر انسان پکار پکار کے کہے گا خدایا بیل سے اسے تم نے پردہ غیبت میں چھپا کے رکھا, بیل سے. جب یقین ہوگا کہ اب دھوکا نہیں ہوگا, اب لوگ ساتھ دیں گے اس کا. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیوں نہیں بھی جا رہا ہوں امام؟ کیا خدا کی طرف سے خدا کا خاص طور پر کنجوس ہے؟ کیا امام کی طرف سے مخلوق کنجوس ہے؟ نہیں, ہم تیار نہیں ہیں. امام کو یہ پوری دنیا کوفہ لگتی ہے, کوفہ. ابن زیاد مسلط ہے, لوگ ابن زیاد کے ساتھ ہیں, امام زمانہ کے ساتھ نہیں ہے. کوفہ ہے یہ, کوفہ جس میں ہم رہ رہے ہیں. کسی کو گھر کا لالچ, کسی کو اولاد کا لالچ, کسی کو بچوں کا لالچ, کسی کو مقام اور منصب کا لالچ. عمر بن سعد کو حسین نے کربلا میں کہا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. امام کے ساتھ ہمارا 14 ساتھی, اس کے ساتھ ہمارا 14 ساتھی. جب ملے گئے عمر کربلا میں تو امام نے باقی ساتھیوں کو بھیج دیا, علی اکبر اور حضرت عباس ان کے ساتھ ہیں, اور عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا, اس کا بیٹا اور غلام ساتھ ہے. ملاقات ہوئی, امام نے اسے کہا ویلک وای عقل پر, تم میرے قتل کے درپے کیوں ہو؟ تو کس طرح سے وجہ نکلا ہے؟ تو میرا ساتھ دے. کہا اگر آپ کا ساتھ دو تو میرا گھر خراب تباہ کر دے گا, میرے گھر کو وہ آگ لگا دے گا, ختم کر دے گا. اپنے زیاد کہا میں تجھے بہترین گھر بنا کے دوں گا. کہا کہ میری جائیداد پر قبضہ کر لے گا. کہا میں تجھے حجاز میں اپنی زمینیں اور جائیداد دے دوں گا. جب کسی طرح کے لوگ ہر اس کی بات کو امام نے رد کیا, جواب دیا تجھے جو چاہیے میں دیتا ہوں, تو جہنم سے نکلنا. دیکھا رے کی حکومت کا لالچ, ہر ایک کا ایک رے ہے دنیا میں جس کو اسے لالچ ہے, اور چاہتا ہے کہ کسی طور میں میرے ہاتھ سے یہ رے نہ جائے. ہر کوئی ایسا ہے. اور امام زمانہ مشت پر دے گئے بت والے, نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں. دوستو یہ انحرافات ہیں ہمارے اندر, یہ تحریفیں ہیں ہمارے اندر. حسین آئے تھے اس مرے ہوئے معاشروں کو جوڑا جائے, ہلا کے رکھ دیا جائے, اپنا سارا سرمایہ لے کے میرا حسین کربلا ہے. کبھی کبھی کل بھی شاید یہاں کا آئے کہاں, آپ دیکھیں نا اس خاندان کو اس طرح سے دیکھا کریں کہ یہ ایک پریکٹیکل عملی خاندان ہے, خالی باتیں کرنے والا خاندان نہیں. ٹھیک ہے, یہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے, اور جو کرتا ہے وہی کہتا ہے. یہ کبھی نہیں کہتے جاؤ یہ کام کر کے آؤ, کیا کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو یہ کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ چلو. یہ انقلابی خاندان ہے جناب زینب, ایک انقلابی خاتون ہے. امام سجاد ایک انقلابی شخصیت ہے. حسین امام انقلاب کا, آزادی اور حریت کا. جناب ہوگا قاسم بڑا انقلابی جوان ہے. علی اکبر ایک عظیم انقلابی ہے. اون محمد اس سارے ایک عظیم انقلابی لوگ ہیں جو معاشرے کے نظام اور سسٹم سے بغاوت کرنے والے, ظالمانہ کام سے یہ برداشت نہیں کر سکے کہ بشریت پر یزیدیت حاکم ہو جائے. ان کی دینی حمیت اور غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ ظلم ہو عدل مٹ جائے, باطل ہو حق مٹ جائے, جھوٹ ہو سچ مٹ جائے, بے غیرتی ہو غیرت مٹ جائے, بے شرمی ہو حیا مٹ جائے, بد کرداری ہو اس قدر پاک دامنی مٹ جائے. یہ نہیں برداشت کر سکے. آج سوسائٹی میں کتنی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, ہم بولتے ہیں اس کے مقابلے میں نہیں بولتے ہیں. بد کرداری کے مقابلے میں بولتے ہیں. ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, بیرا روی کا شکار ہو رہی ہے. پرواہی نہیں ہمیں. کبھی ہماری بیٹی کوئی بے حجاب ہو جائے خدا نخواستہ, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, پریشان ہوتے ہیں. یہاں بے حجابی ہے کیا؟ جناب ثانی زہرا کی سنت ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہمارے سروں پر چادریں نہ ہوں, بے حجاب ہو. یہ بی بی تو وہ ہے جس نے روٹی نہیں مانگی گئی, بھوکی تھی روٹی نہیں مانگی, حتیٰ جب ان یتیم بچوں کو صدقہ سمجھ کر لوگ چیزیں دیتے نا, ہاتھ سے لے کے پھینک دیتی کہ صدقہ مال محمد پر حرام ہے. کوئی ایسا سوال نہیں کیا جو بی بی کی کرامت اور عزت نفس کے خلاف. لیکن تین سوال ہر جگہ کیے ہیں. لوگوں سر جھکا لو, آنکھیں بند کر لو, ہمیں چادریں دے دو, ہم تمہارے رسول کی بیٹی ہیں. آپ خود سوچے نا, اگر بازار میں کوئی عورت لوگوں سے یہ سوال کر رہی ہو کہ مجھے چادر دے دو, ظالموں نے میرے سر سے چادر کھا لی, کتنے لوگ چادریں لے کے دوڑے ہوئے. آپ یقین کریں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک علی کی بیٹی جب چادر مانگتی تھی نا, ظالم تازیانے مار کے چپ کرا دیتے تھے. خود ایک مقام پر بی بی کی زبان حال کو شام میں لکھا ہے بادل مقتل نے, شام میں کہتی ہے جگہ اے نا بھائی یرونی ودا کر جت ودونی, بابا نانا رسول کہاں ہو نا, بابا علی کہاں ہو, آؤ نا اپنی زینب کو دیکھو نا, بازار میں آ رہی ہوں, میرے سر پہ چادر نہیں ہے. بابا اتنی مضمون ہونا میں جب میں کلمہ پڑھنے والوں سے کہتی ہوں لوگوں تمہارے رسول کی نواسیوں مجھے چادر دے دو, بے سو دن کن ہونی یہ ظالم تازیہ نے مار کے مجھے چپ کرا دیتے ہیں, مجھے چپ کرا دیتے ہیں. یہ اصلاح امت کے لیے نکلا تھا نا قافلہ جس کی ہم یاد آ رہے ہیں. اصلاح امت کے لیے جو لازمی ضروری سرمایہ چاہیے تھا, حسین سارا سرمایہ لے کے کربلا آیا ہے, سارا سرمایہ لے کے کربلا آیا ہے. اس سے سروائے حسین کی قربانیوں کی تکبیر اور آخری قربانی علی اصغر کی. علی اصغر کو حسین سے اتنا, حسین کو علی اصغر سے پیار تھا نا, حسین کا درد علی اصغر کا درد حسین شہادت کے بعد بھی نہیں بولا. میں نے بعض مرتبہ میں پڑھایا, کل شاید اشتباہ نقل ہوا تھا کہ جب تشت میں نا سر رکھے جاتے, جہاں پہ بھی سر رکھے جاتے حسین کا سر علی اصغر کے سر کی طرف پڑ جاتا تھا. حسین کی مزاح علی اصغر حسین کے سینے پر ہے. حسین کے سینے پر ابھی تک سویا ہوا ہے, قبر میں بھی حسین کے سینے پر ہے. علی اصغر کا غم اتنا شدید تھا نا, حسین شہادت کے بعد بھی نہیں بھولا. وہ روایت جو حضرت سکینہ بنت حسین کرتی ہیں کہ میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی کہ میرے شیو میرے شیو, جب بھی ٹھنڈا پانی جب بھی کسی غریب الوطن پر کسی کا ذکر سننا مجھ پہ ضرور لیا کرنے لئے تکوں کی جو میں آشورا تم ضروری, کاش تم کربلا میں ہوتے مجھے دیکھتے کیف اس تسکیل تفل فعلا وانی یرحمونی, میں کس طرح ہاتھوں میں کم سے بچے کو لیا کرنے پر دنوں سے کہہ دو جاتے میرا بچہ بڑا پیاسا ہے, اسے ایک گھوڑ پانی دے دو فعلا وانی یرحمونی, ظالموں کو رحم نہ آیا. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں میری مائیں بہنیں بھی پردے میں بیٹھی ہیں نا, وہ بھی شہد یہاں آئی ہے نا جناب رباب کو پرسا دینے کے لیے, بی بی کو پرسا دینے کے لیے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں دوستو کہ جب ہماری مائیں بہنیں مجلس میں آتی ہیں نا, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, جب لے کے چلتی ہیں ایک دو گھنٹے مجلس میں بیٹھنا ہوتا ہے بچے کے لیے, ساتھ دودھ لے کے آ جاتی ہیں, اگر گرمیاں ہو تو ساتھ پانی بھی لے آتی ہے, جب اسے پیاس لگے گی تو پانی پلا دوں گی, جب بھوک لگے گی تو دودھ پلا دوں گی. آپ مجھے بتائیں نا اس کو ماں کیا کرے تین دن سے اس کے پاس نہ پانی اور نہ دودھ. ان سارے شہیدوں اور مقتولوں میں جس کا سب سے زیادہ مجھے درد ہو جاتا ہے وہ رباب ہے نا. علماء نے لکھا ہے سارے سفر میں نا یہ ظالم کیا کرتے تھے, شہیدوں کے ساتھ نو کے نیزہ پر رکھتے تھے اور مانگل اور کافروں کے ساتھ لے کے چلتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں نا جب اس ننگنے سے بے شیر کے سر پر جناب رباب کی نگاہ پڑتی ہوگی تو بیوی کے دل کا کیا حال ہوگا. پہلے ہی کہتی ہوگی نا اصغر اصغر تیرا ننگنا سا سر نوزے نو کے نیزہ کے اوپر, اصغر میرے لیے بڑا درد آور ہے, اصغر کاش ممکن ہوتا تیرے سر کو نو کے نیزہ سے کاٹتی, تیرے چہرے سے خون کو صاف کرتی, تیرے چہرے سے گرد و غبار کو ہٹاتی, تجھے سینے سے لگاتی. اصغر تیری عمر کے بچے تو ماؤں کی گود کی زینت ہوتے ہیں, میں کیا کروں میرا بس نہیں چلتا میں قیدن بن گئی. اجرکم اللہ عزیزوں کو وقت وہ آیا کربلا میں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے ساتھی شہید ہو گئے, میرے حسین نے صحرائے کربلا میں آ کے نصرت کی صدا بلند کی, استغاثہ بلند کیا. توجہ چاہتا ہوں ایک مرتبہ امام نے کیا سنا, خیموں سے رونے کی آواز آ رہی ہے, ایک کوہرا میں خیموں کے اندر, میرا حسین خیمہ کے قریب آئے اپنی بہن سے پوچھا بہن کیا ماجرا ہے, بی بی نے کہا جب سے تو نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر کو جھولے میں کرایا نہیں, اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہا ہے. ایک مرتبہ میرے امام آگے بڑھے کہا بہن میرا اصغر مجھے دے دو, میں سمجھ گیا ہوں. علی جب علی اصغر امام کے ہاتھوں پہ آیا اب مکتل بھی کتب کی الفاظ نے علیزو تین دن کا یہ پیاسا بچہ ہے, جب امام نے دیکھا تو کیا دیکھا, شدت پیاس سے چہرے پہ موت کی زردی, بدن سارا زرد ہے شدت پیاس کی وجہ سے, اصغر کی آنکھیں اندر کو چلی گئی ہے اور لب اتنے خشک ہیں کہ زخمی ہو گئی ہے, زبان لکڑی کی طرح ہو جب حسین نے اصغر کو اس حال میں دیکھا, شفقت پتری میں جوش مارا, پھر حسین نے اصغر کو سینے سے لگایا, تب قرار نہیں ملانا اپنے رخسار اصغر کے رخساروں کا رکھ دیا. اب اصغر کو لے کے چلے گئے مقتل کی طرف, عالموں سے کہے کہ اصغر کو پانی دے دو, شدت کی دھوپ ہے. حسین نے اصغر کو اپنے دامن میں لے لیا, جب لے کے آگے بڑھے دشمنوں نے سمجھا شاید حسین قرآن لے کے آئے.
اصغر کے لوگ